أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد آمنت بالله صدق الله العظيم بے شک جو لوگ ہماری آیتوں سے انحراف کرتے ہیں بے شک جو لوگ ہماری آیات میں تحریف کرتے ہیں وہ ہم پر چھپے ہوئے نہیں ہیں کیا وہ شخص جسے آگ میں ڈالا جائے وہ بہتر ہے یا وہ شخص جو قیامت کے دن امن کے ساتھ آئے گا تم جو چاہے کرتے رہو بے شک جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس کو خوب دیکھنے والا ہے بے شک جن لوگوں نے اس نصیحت کا انکار کیا جب یہ نصیحت ان کے پاس آئی اور بے شک یہ ایک کتاب ہے بڑی عزت والی ہے باطل نہ اس کے سامنے سے آ سکتا ہے اور نہ پیچھے سے آ سکتا ہے اور یہ کتاب نازل کی ہے اس ذات نے جو بہت حکمت والی ہے قابل تعریف ہے اے نبی آپ کو وہی چیز کہی جا رہی ہے جو آپ سے پہلے رسولوں کو کہی گئی بے شک آپ کا پروردگار مغفرت والا ہے اور سخت عذاب والا ہے۔ اگر ہم اس قرآن کو عجمی بناتے تو یہ کہتے کہ اس کی آیتیں کھول کھول کر کیوں بیان نہیں کی گئیں، کیا قرآن عجمی اور رسول عربی؟ آپ کہہ دیجئے کہ یہ قرآن ایمان والوں کے لیے ہدایت ہے اور شفا ہے، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں کے اندر بوجھ ہے اور یہ قرآن ان پر اندھا ہو گیا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کو دور کی جگہ سے پکارا جا رہا ہے، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی تو اس کتاب کے اندر اختلاف کیا گیا، اور اگر بات نہ ہوتی اور اگر وہ بات نہ ہوتی جو آپ کے پروردگار کی طرف سے طے ہو چکی ہے تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا، اور بے شک یہ لوگ اس قرآن سے ایسے شک میں ہیں جو ان کو بے چین کرنے والا ہے۔ جو آدمی نیکی کا کام کرتا ہے تو وہ اپنے لیے کرتا ہے، اور جو برائی کرتا ہے تو برائی خود اسی کے خلاف جاتی ہے، اور تیرا پروردگار بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ یہ ہے ان آیات مبارکہ کا مفہوم جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اور یہ سورہ حامیم السجدہ یعنی سورہ فصلت کی آیت نمبر 40 سے لے کر آیت نمبر 46 تک کی آیات ہیں۔ ان میں سے جو پہلی آیت ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ملحدین کا ذکر کیا ہے، اور یہ بات گزشتہ درس کے آخر میں بیان ہونی شروع ہوئی تھی مگر وقت تنگ ہونے کی وجہ سے پوری بات بیان نہ ہو سکی، اور اس کا حاصل یہ ہے کہ الحاد کہتے ہیں تحریف کو اور انحراف کو، الحاد کہتے ہیں تحریف کو بھی اور انحراف کو بھی۔ تو قرآن مجید کی آیت نمبر 40 میں ارشاد ہے کہ ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا، بے شک جو لوگ ہماری آیات میں تحریف کرتے ہیں وہ ہم پر چھپے ہوئے نہیں ہیں، یعنی ہم ان کو دیکھ رہے ہیں، ان کی حرکتوں کو دیکھ رہے ہیں، ان کی باتوں کو سن رہے ہیں، سب لوح محفوظ میں لکھا جا رہا ہے، نامہ اعمال میں درج کیا جا رہا ہے، اور ان کو اپنے کیے کا اور اپنے کہے کا پورا پورا بدلہ دینا پڑے گا۔ ان الذین یلحدون فی آیاتنا، بے شک جو لوگ ہماری آیتوں میں الحاد کرتے ہیں، لا یخفون علینا، وہ ہم پر چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ تو الحاد کی پھر دو صورتیں ہیں، ایک صورت تو یہ ہے کہ آیات قرآنیہ کسی آدمی کے سامنے پڑھی جائیں اور وہ ان سے انحراف کرے یعنی اعراض کرے اور انکار کرے، تو یہ الحاد کی پہلی صورت ہے کہ اس نے انحراف کیا قرآن مجید کی آیات سے، اور دوسری الحاد کی صورت یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیات کا انکار تو نہیں کرتا مگر قرآن مجید کی آیات کا ایک ایسا معنی بیان کرتا ہے کہ جو نہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نہ صحابہ سے ثابت ہے، نہ تابعین سے ثابت ہے، نہ تبع تابعین سے ثابت ہے، اور 1400 سال میں کوئی بھی مسلمان اس کا قائل نہیں رہا، اور اب یہ آدمی آ کر اس آیت کا الٹا سیدھا مطلب بیان کرتا ہے۔ تو یہ ہے تحریف۔ تو قرآن مجید کی جو یہ آیت ہے آیت نمبر 40، ان میں دونوں طبقے مراد ہیں کہ جو لوگ ہماری آیتوں سے انحراف کرتے ہیں یا جو لوگ ہماری آیتوں میں تحریف کرتے ہیں، لا یخفون علینا، وہ ہم پر چھپے ہوئے نہیں ہیں، یعنی اللہ ان کے اعمال کو دیکھ رہا ہے، ان کی حرکتوں کو دیکھ رہا ہے، اور اللہ اپنے وقت پر ان کی پکڑ کرے گا۔ تو جو لوگ ہماری آیتوں میں الحاد کر رہے ہیں وہ ہم پر چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ افمن یلقى فی النار خیر ام من یأتی آمنا یوم القیامة، کیا وہ شخص جسے آگ میں ڈالا جائے وہ بہتر ہے یا وہ آدمی جو قیامت کے دن امن کے ساتھ آئے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ایک آدمی قیامت کے دن آ رہا ہے، پر امن ہے، پر سکون ہے، چہرے پر بھی سکون ہے، آدا پر بھی سکون ہے، اور اس کو کوئی خوف نہیں ہے کیونکہ اس نے اپنی زندگی ایمان پر گزاری اور تقویٰ پر گزاری. دوسرا آدمی وہ ہے کہ جو کہ اپنے اعمال سے اور اپنے کفر سے شرمندہ ہے اور اسے آگ میں ڈالا جا رہا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا، کیا یہ دونوں آدمی برابر ہو سکتے ہیں؟ افمن یلقا فی النار خیر، کیا وہ آدمی جس کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے وہ بہتر ہے؟ امن یأتی آمینا یوم القیامة، یا وہ آدمی جو امن کے ساتھ آئے گا قیامت کے دن. اور یہ استفہام ہے، اور اس استفہام کا جواب ہر شخص آسانی سے جواب دے سکتا ہے کہ ظاہر ہے کہ قیامت کے دن جو آدمی امن سے آئے گا وہی بہتر ہے. تو اللہ تعالی نے فرمایا، کیا وہ آدمی جسے آگ میں ڈالا جا رہا ہے وہ بہتر ہے، یا وہ آدمی جو قیامت کے دن امن سے آئے گا؟ آگے اللہ سبحانہ و تعالی نے آیت نمبر 40 کے آخر میں دھمکی دی اور فرمایا، اعملوا ما شئتم، تم جو چاہے کرتے رہو، انہو بما تعملون بصیر، بے شک جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس کو خوب دیکھنے والا ہے. اعملوا ما شئتم، تم جو چاہے کرتے رہو، انہو بما تعملون بصیر، بے شک جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس کو خوب دیکھنے والا ہے. گویا اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ حقیقت لوگوں کے سامنے ارشاد فرما دی کہ دنیا میں عام طور سے پکڑ نہیں ہوتی، چنانچہ کافر کفر کرتا رہتا ہے، ظالم ظلم کرتا رہتا ہے، لوگوں کے حقوق مارتا رہتا ہے، اور اللہ کے حقوق بھی پامال کرتا ہے، بندوں کے حقوق بھی پامال کرتا ہے، اور اللہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فوری پکڑ نہیں فرماتے، اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے رہتے ہیں، ڈھیل دیتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے اس کے بعد اس پر عذاب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس دنیا میں ہمیں، آپ کو، بلکہ ہر انسان کو اختیار دیا ہوا ہے کہ جو چاہے کرے، نماز پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، اور نعوذ باللہ کوئی ڈاکہ، چوری، زنا، بدکاری اور کوئی گناہ کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے. اسباب نماز، روزے، زکوٰۃ کے بھی اختیار کرنے پڑیں گے، اور چوری، ڈاکے اور دوسری چیزوں کے لیے بھی اسباب اختیار کرنے پڑیں گے. لیکن اللہ تعالی نے انسان کو اس دنیا میں یہ اختیار دیا ہے کہ وہ چاہے تو سیدھے راستے پہ چل کر جنت چلا جائے، اور چاہے تو اپنی دنیا اور آخرت تباہ کر لے اور جہنم کی طرف چلا جائے. تو یہی بات اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت نمبر 40 میں ارشاد فرمائی، اعملوا ما شئتم، تم جو چاہے کرتے رہو، انہو بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس کو خوب دیکھنے والا ہے. اور یہ بات کہ جو ملحد ہیں وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، اور تم جو چاہے کرتے رہو ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی کی قدرت اور اللہ تعالی کی عظمت کا ایک نمونہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی مجرموں کو دیکھتا رہتا ہے اور ان کی حرکتوں کو دیکھتا ہے، لیکن ڈھیل دیتا رہتا ہے. اور صرف اللہ تعالی خود ہی ڈھیل نہیں دیتے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سورۃ الطارق کے اندر اللہ تعالی نے ہدایت دی کہ آپ ڈھیل دیجئے ان کو، ان کافروں سے جلدی بدلہ لینے کی کوشش نہ کیجئے. فمہل الکافرین امہلہم رویدا، آپ کافروں کو مہلت دیجئے، ان کو تھوڑی سی مہلت دیجئے. تو اللہ تعالیٰ کافروں کو، ظالموں کو مہلت دیتا ہے، اور جو وہ چاہتے ہیں اس کے اسباب بھی مہیا کر دیتا ہے. نیک لوگ اگر نیکی کرنا چاہیں اللہ تعالیٰ اس کے اسباب مہیا کر دیتے ہیں، اور بدکار لوگ، ظالم، ڈاکو، خبیث، چور، وہ اگر گناہ کرنا چاہیں اللہ تعالیٰ اس کے اسباب انہیں مہیا کر دیتے ہیں. اور دونوں راستے کھلے ہوئے ہیں، جنت کا راستہ بھی اور جہنم کا راستہ بھی. تو اس آیت کے آخر میں فرمایا گیا اعملوا ما شئتم، تم جو چاہے کرتے رہو، یعنی اس دنیا میں تمہیں اختیار ہے. انہو بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو بے شک اللہ اس کو خوب دیکھنے والا ہے. آگے آیت نمبر 41 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کافروں کے بارے میں فرمایا کہ یہ قرآن ہے جو سراپا نصیحت ہے، اور یہ قرآن جب ان کے پاس آیا تو ان کافروں نے قرآن کا انکار کیا، نصیحت کا انکار کیا. فرما ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم، بے شک ان لوگوں نے نصیحت کا انکار کیا جب نصیحت ان کے پاس آ گئی. ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم، بے شک ان لوگوں نے نصیحت کا انکار کیا جب یہ نصیحت ان کے پاس آ گئی. نصیحت سے مراد ہے قرآن مجید، اور قرآن مجید کو کئی جگہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ذکر سے تعبیر کیا، انہ لذکر لک ولقومک، جگہ جگہ قرآن مجید میں اس کو فرمایا گیا یہ قرآن نصیحت ہے، یہ قرآن نصیحت ہے. اسی لیے اگر کوئی آدمی نصیحت حاصل کرنے کے لیے اس قرآن کو پڑھے گا تو اس کو فائدہ ہوگا، اس کی دنیا اور آخرت درست ہوگی. تو یہ قرآن سراپا نصیحت ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ قرآن نازل کیا جو سراپا نصیحت ہے. مومنین نے اس نصیحت کو قبول کر لیا اور کافروں نے اس نصیحت کا انکار کر دیا. تو اللہ تعالی نے فرمایا ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم، بے شک ان کافروں نے نصیحت کا انکار کر دیا جب یہ نصیحت ان کے پاس آئی. وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، اور یہ عزت والی کتاب ہے. وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، یہ غالب کتاب ہے. قرآن مجید کو اللہ تعالی نے کتاب عزیز کہا ہے کہ یہ کتاب ہے عزیز. عزیز کے تین معنی ہو سکتے ہیں. عزیز کا ایک معنی ہے عزت والا، عزت والی. تو لکتاب عزیز کا مطلب یہ کہ کتاب بڑی عزت والی ہے. چنانچہ دنیا میں کسی کتاب کی اتنی عزت نہیں کی جاتی جتنا کہ اس قرآن کی عزت کی جاتی ہے. لوگ کھولتے ہیں، چومتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، احتیاط سے اوپر رکھتے ہیں، بے ادبی نہ ہو. تو یہ واحد کتاب ہے جس کی پوری دنیا میں عزت کی جاتی ہے. دوسرا عزیز کے معنی ہوتے ہیں غالب کے، کہ یہ قرآن جو ہے ایک ایسی کتاب ہے جو غالب آنے والی ہے. چنانچہ روز بروز قرآن مجید کی تاثیر بڑھتی چلی جا رہی ہے، مسلمانوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور اس کا غلبہ جو ہے قرآن کا تمام دوسری کتابوں پر بڑھتا چلا جا رہا ہے. دنیا کی کوئی کتاب 24 گھنٹے اس طریقے سے نہیں پڑھی جاتی جس طرح کے قرآن مجید 24 گھنٹے پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے. تو یہ قرآن غالب ہے باقی تمام کتابوں پر، تورات پر بھی، زبور پر بھی، انجیل پر بھی، اور باقی تمام آسمانی کتابوں پر بھی، اور جو دنیا کی لوگوں کی بنائی ہوئی کتابیں ہیں ان پر بھی. تو عزیز کا معنی عزت والی، اور عزیز کا معنی غالب. ایک تیسرا معنی عزیز کا آتا ہے، اور عزیز کے معنی ہوتے ہیں نادر، یعنی جس کی کوئی مثال موجود نہ ہو. تو چنانچہ ہمارے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ یہی کیا ہے کہ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، کہ یہ نادر کتاب ہے. نادر کتاب ہے یعنی اس جیسی کتاب روئے زمین پر کوئی اور نہیں ہے. تو یہ تینوں معنی ہو سکتے ہیں کہ یہ کتاب عزت والی کتاب ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. یہ کتاب غالب آنے والی کتاب ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. اور یہ کتاب جو ہے نادر کتاب ہے کہ اس کی کوئی مثال دنیا میں نہیں ملتی، یہ بھی ٹھیک ہے. فرمایا وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، اور یہ قرآن، یہ نصیحت عزت والی کتاب ہے. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، باطل نہ اس کتاب کے سامنے سے آ سکتا ہے نہ اس کتاب کے پیچھے سے آ سکتا ہے. باطل، نہ سامنے سے اس کتاب کا مقابلہ کر سکتا ہے نہ پیچھے سے اس کتاب کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ سامنے سے باطل نہیں آ سکتا، یعنی سامنے سے باطل آ کر اس کتاب کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ چنانچہ 1400 سال گزر گئے ہیں، لوگوں نے بہت کوشش کی کہ قرآن مجید کے مقابلے میں کوئی کتاب ایسی بنا لیں کہ جو قرآن کے مقابلے میں آ جائے، لیکن 1440 سال ہو گئے ہیں اور قرآن مجید کی حقانیت اور غلبہ اسی طریقے سے، کوئی کتاب آ کر اس کتاب کو ختم نہیں کر سکی نہ اس کتاب کو مغلوب کر سکی۔ یہ تو ہے کہ باطل سامنے سے نہیں آ سکتا، اور دوسری بات اللہ تعالی نے یہاں ارشاد فرمائی کہ باطل نہ تو اس کتاب کے سامنے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے آ سکتا ہے۔ پیچھے سے آنے کی صورت یہ ہے کہ کوئی آدمی کہنے کو مسلمانوں میں شامل ہو جائے اور کتاب اللہ کا ایسا معنی بیان کرنے لگے کہ جو تمام امت کے خلاف ہے، جیسا کہ غلام احمد قادیانی نے یہی کیا، جیسا کہ غلام احمد پرویز نے یہ کیا کہ اس نے، ان لوگوں نے قرآن مجید نام تو لیا کہ ہم مسلمان ہیں لیکن پیچھے سے حملہ کیا اور قرآن مجید کے ایک ایسے معنی مراد لینے کی کوشش کی کہ جو 1400 سال تک کبھی بھی مراد نہیں لیے گئے۔ تو لیکن جو بھی اس قرآن مجید کے مقابلے میں آتا ہے وہ پیچھے ہو جاتا ہے، ناکام ہوتا ہے، اس کی کوشش مسلمانوں کو ختم نہیں کر سکتی، اس کتاب کے غلبے کو ختم نہیں کر سکتی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے آیت نمبر 42 میں فرمایا کہ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، باطل نہ تو اس کتاب کے سامنے سے آ سکتا ہے، ولا من خلفہ، اور باطل اس کے پیچھے سے بھی نہیں آ سکتا۔ تنزیل من حکیم حمید، یہ قرآن نازل کیا گیا ہے اس ذات کی طرف سے جو حکمت والا ہے، قابل تعریف ہے۔ تنزیل، یہ قرآن نازل کیا گیا ہے، من حکیم حمید، ایسے اللہ کی طرف سے، ایسی ذات کی طرف سے جو حکمت والا اور قابل تعریف ہے۔ حکیم، اس کا ہر کام حکمت پر مبنی ہے۔ حمید، اس کا ہر فعل قابل تعریف ہے۔ تنزیل من حکیم حمید، یہ قرآن نازل کیا گیا ہے ایسی ذات کی طرف سے جو حکمت والی اور قابل تعریف ہے۔ آگے آیت نمبر 43 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے یہ فرمایا کہ یہ لوگ کبھی آپ کو شاعر کہتے ہیں، کبھی آپ کو جادوگر کہتے ہیں، کبھی آپ کو مجنون کہتے ہیں۔ اور قرآن مجید کی مختلف آیات میں یہ بات مذکور ہے کہ یہ جو مشرکین مکہ تھے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے، ان کو سمجھ نہیں آتا تھا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی ان کے سامنے تھی۔ 40 سال میں تمام مکہ والے آپ کے بارے میں کہتے تھے الصادق الوعد الامین، کہ یہ آدمی سچا ہے، وعدے کو پورا کرنے والا ہے، امانت دار ہے۔ یہ آدمی سچا ہے، وعدے کو پورا کرنے والا ہے، امانت دار ہے۔ اور 40 سال میں کوئی آدمی آپ پر انگلی نہیں رکھ سکا۔ آپ کا بچپن ان کے سامنے تھا، آپ کا لڑکپن ان کے سامنے تھا، آپ کی جوانی ان کے سامنے تھی۔ 40 سال تک وہ صبح سے شام تک آپ کو دیکھتے رہے، آپ کی عظمت کے قائل تھے، آپ کو پورے مکہ مکرمہ میں احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، آپ کو کہا جاتا تھا کہ یہ آدمی الصادق الوعد الامین ہے، سچا ہے، وعدے کو پورا کرنے والا ہے، امانت دار ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی بات شروع کی، قرآن مجید نازل ہونا شروع ہوا اور آپ نے بتوں کی عبادت سے منع کیا، اب مشرکین مکہ جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو گئے، لیکن ان کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہیں۔ کبھی کہتے تھے کہ آپ شاعر ہیں، کیونکہ آپ قرآن مجید پڑھا کرتے تھے، قرآن مجید کے پڑھنے میں بڑا حسن ہے، آدمی سر دھنتا ہے اور آیات پڑھی جائیں تو آدمی مست ہوتا چلا جاتا ہے، تو کہتے تھے شاید یہ شاعر ہیں۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے تو قرآن مجید کی لوگوں میں تاثیر ہوتی تھی، لوگوں کے دلوں پر قرآن کا اثر ہوتا تھا، لوگ اسلام قبول کرنا شروع کر دیتے تھے، تو مشرکین مکہ کہنے لگے یہ تو جادوگر ہے۔ اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی چیزوں کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے بلکہ آخرت کی طرف توجہ رکھتے تھے اور لوگوں کو بھی آخرت کی دعوت دیتے تھے تو کہتے تھے یہ تو مجنون ہے۔ تو یہ جو مشرکین تھے یہ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہتے تھے، کبھی ساحر کہتے تھے، کبھی مجنون کہتے تھے، حالانکہ تینوں چیزیں بیک وقت ایک آدمی میں جمع ہو ہی نہیں سکتے، لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہیں۔ تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اے نبی، یہ جو کچھ آپ کو کہہ رہے ہیں، آپ سے پہلے جتنے پیغمبر گزرے ہیں ان کو بھی اسی طرح کے جملے کہے جاتے تھے۔ چنانچہ آیت نمبر 43 میں ارشاد ہے، ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک، آپ کو نہیں کہا جا رہا مگر وہی جو آپ سے پہلے رسولوں کو کہا گیا تھا۔ ما یقال لک، آپ کو نہیں کہا جا رہا، الا ما قد قیل للرسل من قبلک، مگر وہی جو آپ سے پہلے رسولوں کو کہا گیا تھا۔ ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم، بے شک آپ کا پروردگار مغفرت والا ہے اور دردناک عذاب والا ہے۔ اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ جو آدمی آپ کی باتوں پر ایمان لائے گا، قرآن مجید پر ایمان لائے گا، اسلام کا راستہ اختیار کرے گا، تو اللہ تعالیٰ بہت مغفرت کرنے والا ہے، اس کے چھوٹے بڑے گناہ توبہ سے سب معاف ہو جائیں گے۔ اِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ، بے شک آپ کا پروردگار مغفرت والا ہے، بخشش والا ہے۔ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ، اور دردناک عذاب والا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کوئی آدمی اگر قرآن کو نہیں مانے گا، قرآن کی ہدایات پر عمل نہیں کرے گا، ایمان کو اختیار نہیں کرے گا، کفر اور شرک کا راستہ اختیار کرے گا، اللہ کی سزا بھی بہت سخت ہے۔ ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم، بے شک آپ کا پروردگار مغفرت والا ہے اور دردناک عذاب والا ہے۔ مغفرت والا ہے یعنی مومنوں کے لیے، اور دردناک عذاب والا ہے یعنی مجرموں اور کافروں کے لیے۔ آگے آیت نمبر 44 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کافروں کی ایک بات ذکر کی ہے۔ یہ کافر جو تھے یہ قرآن کا انکار کرتے تھے، اور کبھی تو کہتے تھے کہ ایک کوئی فرشتہ آپ کے ساتھ ہونا چاہیے جو آپ کی تصدیق کرے، لولا انزل علیہ ملکن، فرشتہ ساتھ ہونا چاہیے۔ کبھی کہتے تھے کہ اوپر سے کتاب ہمیں نظر آنی چاہیے اترتی ہوئی، اور کبھی کہتے تھے کہ یہ قرآن جو آپ پڑھ رہے ہیں، آپ بھی عربی ہیں، قرآن بھی عربی ہے، آپ کو چاہیے تھا کہ قرآن ایسا لے کر آتے جو عربی زبان میں نہ ہوتا، کسی اجنبی زبان میں ہوتا تو ہم یقین کر لیتے کہ آپ نے اس کو خود نہیں بنایا بلکہ اللہ تعالی نے آپ کے اوپر نازل کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ خوئے بدرا بہانہ بسیار، فارسی کا ایک مصرع ہے کہ جب آدمی کی طبیعت خراب ہو تو اس کو بہانے بہت آتے ہیں، جب آدمی بات نہ ماننا چاہے تو کبھی ایک بہانہ، کبھی دوسرا بہانہ، کبھی تیسرا بہانہ۔ فرمایا کہ اب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر قرآن کسی عجمی زبان میں، عبرانی میں، یونانی میں یا سریانی میں ہوتا تو ہم مان لیتے، اب یہ عربی میں اس لیے ہم نہیں مانیں گے اور ہم یہ سمجھیں گے کہ آپ نے خود بنا لیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ اگر ہم قرآن عجمی زبان میں نازل کرتے، یعنی سریانی میں یا عبرانی زبان میں یا یونانی زبان میں، تو یہ لوگ ہی یہ کہتے کہ جی ہمیں تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا، جب سمجھ ہی نہیں آ رہا تو ہم عمل کیا کریں۔ تو ان کو تو بہانے چاہیے، ورنہ تو قرآن مجید بالکل واضح ہے، اللہ کا کلام ہے، بالکل واضح ہے، اور عربی زبان ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آسانی سے سمجھا سکتے ہیں، اور جو سامنے مخاطب ہیں ان کو بھی قرآن مجید آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ تو کافروں نے، بعض کافروں نے یہ کہا تھا کہ قرآن مجید کسی اور زبان میں ہونا چاہیے تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس سورہ حامیم میں سجدہ کی آیت نمبر 44 میں ارشاد فرمایا کہ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا، اگر ہم اس قرآن کو غیر فصیح کر دیتے، یعنی عجمی زبان میں کر دیتے، لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ، تو یہ کافر یہ کہتے کہ اس کی آیتوں کی تفصیل کیوں بیان نہیں کی گئی، أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِي، کیا قرآن تو عجمی اور رسول عربی، یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول تو عربی ہوں اور ان کی زبان سے عجمی قرآن نازل کیا جائے، اعجمیوں و عربی، کیا قرآن عجمی ہو اور رسول عربی ہو، قل هو للذین آمنوا ہدن و شفا، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ یہ قرآن مجید ایمان والوں کے لیے ہدایت ہے اور شفا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید عربی زبان میں نازل کیا، پہنچانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو عرب تھے، اور آپ کے جو اولین مخاطب تھے وہ بھی عرب تھے، آپ کو بتانا آسان تھا، ان کو سمجھنا آسان تھا۔ تو قرآن مجید تو صرف معجزے کے لیے نازل نہیں ہوا، معجزے کے ساتھ ساتھ یہ ہدایت ہے، راستہ دکھاتا ہے کہ کس طرح اس دنیا میں چلنا ہے، جنت تک پہنچنا ہے۔ قل ہوا للذین آمنوا ہدن و شفا، آپ کہہ دیجئے کہ یہ قرآن مجید ایمان والوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور شفا بھی ہے، آپ کہہ دیجئے کہ یہ قرآن مجید ایمان والوں کے لیے ہدایت بھی ہے، شفا بھی ہے۔ اب یہاں قرآن مجید کی دو صفتیں ذکر کی گئیں کہ یہ قرآن مجید ہدایت ہے اور شفا ہے، ہدایت کا مطلب راستہ دکھانے والا، چنانچہ قرآن مجید راستہ دکھاتا ہے کہ دیکھو یہ جنت کا راستہ ہے، یہ جہنم کا راستہ ہے، تمہیں اختیار ہے، چاہو تو یہ راستہ اختیار کر لو، چاہو تو وہ اختیار کر لو، اور ساری تفصیلات قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ دنیا میں کس طریقے سے رہنا ہے، اور جو کرو گے اس کے کیا نتائج نکلیں گے، آخرت کے اندر جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، ساری تفصیلات قرآن مجید نے بیان کر دی ہیں، تو یہ سراپا ہدایت ہے۔ دوسری صفت ذکر کی گئی کہ قرآن مجید شفا ہے، شفا ہے کیا مطلب، کہ جتنے بھی اندر کی روحانی بیماریاں ہیں، کفر ہے، شرک ہے، تکبر ہے، اور جتنی برائیاں ہیں، وہ ساری کی ساری اس قرآن مجید سے دور ہوتی ہیں۔ قل ہو للذین آمنوا ہدن و شفا، آپ کہہ دیجئے کہ یہ قرآن ایمان والوں کے لیے سراپا ہدایت ہے، و شفا اور شفا ہے، ہدایت ہے یعنی راستہ دکھاتا ہے جنت کا، و شفا اور شفا ہے یعنی اندر سے عقیدے کی خرابی، کفر، شرک اور دوسری باطنی خرابیوں اور بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ کہہ دیجئے کہ یہ قرآن مجید سراپا ہدایت ہے اور سراپا شفا ہے۔ والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر وہو علیہم عمی، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں کے اندر بوجھ ہے، وہو علیہم عمی، اور یہ قرآن مجید ان پر اندھا ہو گیا ہے۔ والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر، جو لوگ اس قرآن مجید پر ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں بوجھ ہے، وقر کہتے ہیں بوجھ کو، ڈاٹ کو، کوئی بہت ہی کوئی چیز سخت سی آپ اندر پھنسا دیں اس طریقے سے کہ کان کے اندر آواز نہ جائے، تو یا تو آواز جائے گی نہیں، جائے گی تو پوری طرح نہیں جائے گی۔ تو قرآن مجید نے ان کافروں کے بارے میں فرمایا کہ ان کافروں کی حرکتوں کی وجہ سے ان کے کانوں میں گویا کہ ڈاٹ لگی ہوئی ہے کہ سن کر بھی نہیں سنتے۔ والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر، جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں ڈاٹ ہے، بوجھ ہے۔ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَى، اور یہ قرآن مجید ان پر اندھا ہے، قرآن مجید ان پر اندھا ہے، مراد یہ ہے کہ یہ قرآن مجید دیکھ کر بھی نہیں دیکھتے، سن کر بھی نہیں سنتے، پڑھ کر بھی نہیں پڑھتے، اور اس کو سمجھنا چاہیے، سمجھتے ہیں مگر نہیں سمجھتے، یعنی اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو یہ قرآن مجید جو سراپا نور ہے اور سراپا ہدایت ہے، سراپا شفا ہے، ان کافروں کے لیے یہ اندھے پن کا باعث ہے کہ یہ قرآن مجید سے کا نور حاصل نہیں کرتے۔ والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر وہو علیہم عمی، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں کے اندر بوجھ ہے، اور یہ قرآن مجید ان پر اندھا ہو گیا ہے۔ اولئک ینادون من مکان بعید، یہ وہ لوگ ہیں جن کو دور سے پکارا جا رہا ہو، یہ وہ لوگ ہیں جن کو دور سے پکارا جاتا ہے۔ یہ عربوں کا طریقہ تھا کہ اگر کوئی آدمی آپ کی بات سن رہا ہو تو عرب کہتے تھے سمعت عن قریب، تم نے قریب ہو کر بات سن لی، اور اگر کوئی آدمی بات سنتا نہیں تھا یا سن کر بھی نہیں سنتا تھا، مانتا نہیں تھا، تو عرب کہتے تھے سمعت عن بعید، تم نے سنی انسنی کر دی ہے۔ اردو میں اس کو کہتے ہیں سنی انسنی کر دی ہے، اور عربی میں کہتے تھے کہ تم نے دور سے کوئی آواز سنی ہے۔ اب دیکھیے، اگر کوئی آدمی توجہ سے بیٹھا ہوا ہو، بات کو سن رہا ہو، وہ سنے گا، اس کے کان کے اندر جائے گی، دل پر اثر ہوگا۔ یہ ہے قرآن مجید کی تاثیر۔ اور کوئی آدمی اگر سننا نہ چاہے، سمجھنا نہ چاہے، تو قرآن مجید سنے گا تو، مگر اس کو ایسا لگے گا کہیں دور سے کوئی آواز آ رہی ہے، جو کچھ لہجہ تو اچھا ہے مگر کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اسے قرآن مجید نے تعبیر کیا کہ اولئک ینادون من مکان بعید، یہ وہ لوگ ہیں جن کو دور کی جگہ سے پکارا جا رہا ہے، یعنی یہ قرآن مجید کی آواز سنتے بھی ہیں تو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ قریب سے اگر کسی سے بات کی جائے تو اس کو سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن دور کوئی آدمی ہو سکتا ہے ہماری آواز کچھ دور تک جا رہی ہو لیکن وہاں بات پوری طرح سمجھ میں نہیں آئے گی، قریب آئیں گے تو سمجھ میں آئے گی۔ تو جو دور کے لوگ بات سنتے ہیں وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کافروں کے بارے میں فرمایا گویا کہ یہ لوگ بہت دور سے بات سن رہے ہیں، حالانکہ آپ کے قریب بیٹھے ہوتے ہیں، آپ ان کو سنا رہے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ ان کی توجہ کسی اور طرف ہوتی ہے اور ان کے دلوں میں انکار ہوتا ہے اور آپ کے مخالفت کا انہوں نے تہیہ کیا ہوتا ہے، تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کہیں دور سے آ رہی ہے۔ اولئک ینادون من مکان بعید، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو دور سے پکارا جا رہا ہو۔ آگے قرآن مجید کی آیت نمبر 45 میں ارشاد ہے کہ یہ تو قرآن آپ پر نازل ہوا، اس سے پہلے ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی تھی، تو جو قرآن مجید میں اختلاف کرنے والے لوگ ہیں انہوں نے تورات میں بھی اختلاف کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے بھی کچھ لوگ تھے جنہوں نے تورات کو مان لیا اور کچھ لوگ تھے جنہوں نے تورات کا انکار کر دیا۔ تو یہ تو شروع سے چلا آ رہا ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کی پوری تاریخ یہی ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام جب دین پہنچاتے ہیں، اللہ کی کتاب آگے نقل کرتے ہیں، تو کچھ لوگ مانتے ہیں وہ مومن کہلاتے ہیں، کچھ لوگ انکار کرتے ہیں وہ کافر کہلاتے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالی کافروں کو یا نہ ماننے والوں کو فوری سزا نہیں دیتے، یہ اللہ تعالیٰ کی عادت ہی نہیں ہے کہ فوری سزا دی جائے، اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں، اور مہلت دیتے ہیں، اور مہلت دیتے ہیں، مزید مہلت دیتے ہیں، تاکہ آخرت میں وہ یہ نہ کہہ سکے جی ہمیں مہلت نہیں ملے۔ تو آیت نمبر 45 میں ارشاد ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی، فَاخْتُلِفَ فِيهِ، تو اس کتاب میں بھی اختلاف کیا گیا، وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اور اگر وہ بات نہ ہوتی جو آپ کے رب کی طرف سے طے ہو چکی ہے تو ان کا فیصلہ کر دیا جاتا، اگر وہ بات نہ ہوتی جو آپ کے رب کی طرف سے طے کر دی گئی ہے تو تو ان کا فیصلہ کر دیا جاتا. کیا بات طے کر دی گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں دو باتیں طے ہیں، ایک یہ کہ فوراً عذاب نہیں دیا جائے گا. فمہل الکافرین امہلہم رویدا، کافروں کو مہلت دیجئے، ان کو تھوڑی سی مہلت دیجئے. ایک تو یہ بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کافروں کو، ظالموں کو فوراً نہیں پکڑتا بلکہ ان کو مہلت دیتا ہے. دوسری بات جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا طے شدہ ہے کہ اصل جو حساب و کتاب ہے دنیا میں نہیں ہوگا، اصل حساب و کتاب آخرت میں ہوگا. اسی لیے آخرت کا جو دین ہے اس کو کہا جاتا ہے روز جزا، مالک یوم الدین، اللہ مالک ہے روز جزا کا. ہم صبح سے شام تک سورہ فاتحہ بار بار پڑھتے ہیں، اس میں یہ آیت بار بار آتی ہے مالک یوم الدین، مالک ہے روز جزا کا. یہ دنیا جو ہے یہ کرنے کی جگہ ہے، یہ بدلے کی جگہ نہیں ہے، بدلے کی جگہ آخرت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دو باتیں طے کر دی ہیں، ایک یہ کہ سزا فوری نہیں ملے گی، دوسرا یہ ہے کہ اصل سزا آخرت کی سزا ہے، اصل جزا آخرت کی جزا ہے. اور دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ عمل ہوتا ہے، عمل یا اس کا رد عمل ہوتا ہے، اصل جزا اور سزا آخرت میں ہوگی. تو قرآن مجید کی آیت نمبر 45 میں ارشاد ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی تھی، اس میں بھی اختلاف کیا گیا. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اگر وہ بات نہ ہوتی جو آپ کے پروردگار کی طرف سے طے ہو چکی ہے تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا. وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور یہ کافر اس قرآن سے ایسے شک میں ہے جو ان کو بے چین کرنے والا ہے. یہ عجیب جملہ قرآن مجید نے فرمایا کہ یہ جو مشرک ہیں یا قرآن مجید کا انکار کرنے والے ہیں، یہ قرآن مجید سے شک میں پڑے ہوئے ہیں، مگر ان کا شک ایسا ہے جو ان کو بے چین کرتا ہے. بے چین اس لیے کرتا ہے کہ جب یہ قرآن مجید سنتے ہیں تو ان کی طبیعت پر اثر ہوتا ہے، جب یہ پڑھتے ہیں تو انہیں معلوم ہوتا ہے اس میں تو سراپا ہدایت ہے، اور چاہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئیں. اندر کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ہم ایمان لے آئیں کیونکہ کلام سچا معلوم ہو رہا ہے، اور باہر سے جو دوسری قسم کی دنیاوی اغراض ہیں اس سے ان کا دباؤ یہ ہوتا ہے کہ ہم ایمان نہ لائیں. تو ایک بے چینی ان کے اندر رہتی ہے، اس کے برخلاف مسلمان قبول کر لیتے ہیں، پرسکون رہتے ہیں. اس لیے مسلمان پرسکون ہوتا ہے، کافر بے چین ہوتا ہے. تو قرآن مجید نے فرمایا وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور یہ کافر اس قرآن سے ایسے شک میں ہے جو بے چین کرنے والا ہے. آخری آیت نمبر 46 میں ارشاد ہے مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ، جو بھی نیکی کا کام کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا. من عامل صالحا فلنفسی، جو نیکی کا کام کرے گا تو وہ اپنے لیے کرے گا. ومن اساء فعلیہا، اور جو کوئی برائی کرے گا وہ اپنے خلاف کرے گا. وما ربک بظلام للعبید، اور تیرا پروردگار بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. اور یہ بات قرآن مجید میں کئی جگہ آئی ہے کہ آدمی جو نیکی کرتا ہے اس کا فائدہ اسے ہی ہوتا ہے. آپ جو بھی نیکی کرو گے، چاہے اپنے ساتھ کرو، چاہے کسی دوسرے کے ساتھ کرو، چاہے حقوق اللہ کی ادائیگی کی نیکی ہو یا حقوق العباد کی ادائیگی کی نیکی ہو، جو بھی آپ نیکی کرو گے فائدہ آپ کو ہوگا، اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں ہے. اسی طرح کوئی آدمی اگر برائی کرتا ہے، اس کی برائی خود اس کے اپنے خلاف ہے. من عمل صالحا فلنفسه، جو نیکی کا کام کرے گا تو وہ اپنے لیے کرے گا. ومن اساء فعلیہا، اور جس نے برائی کی تو برائی خود اسی کے خلاف جائے گی. وما ربک بظلام للعبید، اور تیرا پروردگار بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. تیرا پروردگار بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کرے مونچھوں والا پکڑا جائے داڑھی والا. اردو کی مثل مشہور ہے، کرے کوئی بھرے کوئی. اللہ کے ہاں ایسا نہیں ہوتا، جو کرے گا وہ بھرے گا، جو نیکی کرے گا وہ اس کی جزا پائے گا، اور جو برائی کرے گا وہ اس کی سزا پائے گا. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.